بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، آسان فقہ کا درس جاری ہے اور ہم بات کر رہے تھے وراثت کے احکام اور مسائل کے تعلق سے. آج کی نشست میں دوسرا درس ہے اس موضوع کے تعلق سے، اور آج کی نشست میں ایک اہم پیغام ہے، بڑی غلط فہمیوں کا ازالہ ہے اس نظام وراثت کے تعلق سے. اس سے پہلے کہ ہم اس نظام وراثت اور اس کے احکام کو تفصیل سے ہم بیان کریں، حکمت عملی یہ تھی مصنف کی، اگرچہ غلط فہم بعض میں بیان کی جاتی ہیں انہوں نے پہلے بیان کر لی ہیں، کیونکہ بعض ہمارے مسلمان جوان جو ہے، خاص جو جوان طبقہ ہے، جو آزادی کی بات کرتا ہے، عورت کی آزادی کی بات کرتا ہے، جو سیکولرزم سے بہت زیادہ متاثر ہیں، ایسے جوان جو ہیں وہ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ عورت کے حقوق کھائے جا رہے ہیں. دین اسلام جو ہے عورت کو مزید قید کر دیا، اس پر پابندیاں لگا دی، کبھی پردے کی صورت میں اور اب کبھی وراثت کے معاملے میں برابری نہیں ہے. یہ متاثر ہیں مغربی مناہج سے، مغربی فکر و سوچ سے، جو لوگ دین اسلام کے دشمن ہیں اور ہر آئے دن ایک نئے شوشہ چھوڑتے ہیں اور دین اسلام کے خلاف کوئی بھی چیز پکڑنا چاہتے ہیں. تو ان کو بعض چیزوں میں سے جو انہوں نے دین اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کیے ہیں، ان میں سے ایک مسئلہ یہ تھا کہ عورت جو ہے وہ مرد کے برابر کیوں نہیں وراثت میں، جیسے آگے تفصیل ہم بیان کریں گے. تو مصنف نے یہ چاہا کہ اس سے پہلے کہ ان مسائل کو تفصیل سے بیان کیا جائے، اس غلط فہمی کا ازالہ پہلے کر دے، تاکہ جو جوان اور جو مسلمان اس موضوع کو پڑھنا چاہیں تو اپنے دل کی لگن سے پڑھیں، کہ شک کی شبہات کی بنا پہ نہ پڑھیں. اب جب کوئی چیز بغیر دل کے پڑھتے ہیں اس میں آپ کو مزہ بھی نہیں آتا، پھر فائدہ بھی اس میں کم ہوتا ہے. تو جب آپ کے اندر یہ جو ایک شک ہے، شبہ جو ہے، جب یہ دور ہو جائے گا پھر آپ بڑی آسانی سے ان مسائل کو سمجھ بھی سکتے ہیں، کیونکہ سارے کے سارے کیلکولیشنز ہیں اور دماغ کا بہت زیادہ کام ہے ان مسائل میں. تو بعض ساتھی کیا کر، شروع میں بڑا جوش جذبہ ہوتا ہے، جب آگے چلتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ عورت جو ہے اس کا حق آدھا ہے مرد سے، پھر مسئلے بھی تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، کہتے ہیں یار یہ تو پڑھنا بھی فضول ہے. نعوذ باللہ، شریعت کے احکام میں سے کوئی چیز فضول نہیں ہے، بتاؤں میں آپ کو. یہ ان لوگوں کی جہالت کی نشانی جو ایسی بات کرتے ہیں، اور ہمت میں کمزوری ہے، ہمت نہیں ہے. جو ہمت والے لوگ ہوتے آگے بڑھتے رہتے ہیں. الغرض، آئیے دیکھ مصنف کیا کہتے ہیں. الرد على بعض الشبهات المثارة حول نظام الارث في الاسلام، یہ رد ہے بعض ان غلط فہموں کا جنہیں عام کیا جاتا ہے وراثت کے سسٹم کے تعلق سے دین اسلام میں، نظام وراثت کے تعلق سے جو بعض غلط فہمیاں عام ہیں ان کا رد مصنف فرما رہے ہیں. کہتے ہیں بعض لوگوں نے جو بے علم تھے، ان لوگوں نے نظام اسلام میں جو وراثت کا معاملہ ہے اس پہ طعن کیا، اور حقیقت وہ دین اسلام میں ہی طعن کرنا چاہتے ہیں اور شریعت اسلامیہ کو گرانا چاہتے ہیں، تاکہ مسلمانوں کا بھروسہ اپنے دین پر مضبوط نہ رہے اور ان کے قدم ڈگمگا جائیں. اور ان غلط فہموں میں سے ایک غلط فہم کو ابھارا ہے نظام وراثت کے تعلق سے، کہ مرد عورت پر فوقیت حاصل کر چکا ہے وراثت میں، اور یہ کہا کہ اسلام نے عورتوں کے حقوق کو ہضم کر لیا اور آدھا حق دیا مرد میں سے، جو حصہ تھا اس کا آدھا عورت کو دیا، اور یہ مطالبہ کیا کہ مرد اور عورت کے بیچ میں مساوات، برابری ہونی چاہیے. یہ مطالبہ آج بھی موجود ہے، بتاؤں میں آپ کو. اہل مشرق و مغرب کے کافر آج بھی کہتے ہیں کہ دین اسلام میں یہ جو نظام ہے وراثت کا، یہ درست نہیں ہے، اور ہر دور میں کہتے آئے ہیں. لیکن انشاءاللہ آج کے درس سے پتہ چلے گا کہ بات کتنی بے بنیاد ہے. مصنف فرماتے ہیں اور اس کا ہم جواب دو طریقے سے دیتے ہیں، مجمل جواب اور مفصل جواب. مجمل اجمالی طور پہ، پھر تفصیل سے الگ سے اس معاملے کا جواب دیتے ہیں. الجواب المجمل، مجمل جواب. اولا، پہلے نمبر پہ، ان المسلم بمقتضى ایمانه باللہ تعالی ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم يلتزم بالعمل بشریعۃ اللہ راضیۃ ذلک نفسہ. مسلمان کے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی فرمان، جو بھی پیغام اسے ملے، اسے فوراً قبول کر لے اور رضامندی کے ساتھ اسے قبول کر لے. مومن کے ایمان کا یہ تقاضا ہے، دل کے اطمینان کے ساتھ اسے قبول کر لے. مطمئنا قلبہ لانہ یعلم ان اللہ علیم حکیم، کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ علیم حکیم ہے. فما شرع شیئا الا لحکمت ومصلحہ، کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ نے شریعت میں نہیں نازل کی، یعنی نہیں بنائی شریعت میں، الا کہ اس میں کوئی حکمت ہے یا کوئی مصلحت ہے. فہو سبحانہ احکم الحاکمین، تو اللہ تعالیٰ ہی احکم الحاکمین ہے. ومن ذلك احکام المواریث، اور ان مسائل میں سے وراثت کے احکام ہیں. فالمسلم المؤمن، مسلمان مومن، یرضى بها ویسلم، وہ اس میں راضی ہو جاتا ہے اور اسے قبول بھی کر لیتا ہے. ولو لم تظهر في حکمہ، اور اگرچہ کوئی حکمت اسے اس میں نظر نہ آتی ہو. حکمت کو ہم ڈھونڈتے رہتے ہیں اور اصل بات جو اللہ کا حکم ہے بھول جاتے ہیں، تو حکم پہلے حکمت بعد میں ہے. حکم کے سامنے سر جھکا لیں، حکمت سمجھ میں آئے نہ آئے بعد کی بات ہے. قال تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، مومن مرد مومن عورت کے لیے یہ درست نہ تھا. کیا چیز؟ اذا قضى الله ورسوله امرا، جب اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم دے یا کوئی معاملہ طے کر دیتے، ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، کہ ان کا اس معاملے کے بعد جو اللہ نے حکم دیا ہے ان کے بعد ان کو کوئی اختیار باقی رہتا ہو. اللہ کے فیصلے کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے، مومن کے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ اب اس کا کوئی اپنا اختیار نہیں، مرضی اس کے رب کی چلے گی. دوسری آیت میں وقال تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا. مومنوں کے لیے تو صرف اور صرف یہ بات لازمی تھی کہ وہ یہ کہتے جب انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انہیں بلایا جاتا، کیا کہ ان میں فیصلہ کریں، ان کو آپس میں ان کا فیصلہ اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی بنیاد پہ ہو، تو ان کو صرف ایک ہی بات کہنی چاہیے، یہ کہنا لازمی ہے ان پر، ان یقولوا سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور اپنے سر کو جھکا دیا، اسے تسلیم کر دیا. ومن ذلك ومع ذلك فليس هناك ما يمنع من التماس الحكمه في هذا التشريع، اور اس کے باوجود بھی اگر ہم سر جھکا دیتے ہیں نصوص کے سامنے، پھر بھی حکمت کو ڈھونڈنا، حکمت کو جاننا بھی شریعت میں سے، یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. زیادہ فی الایمان، اور اس سے ایمان میں مضبوطی بھی ہوتی ہے. وطمئنت للقلب، اور دل میں مزید اطمینان بھی پیدا ہوتا ہے. ورد الشبہات، اور بعض شبہات کا ازالہ بھی ہوتا ہے، غلط فہم بھی دور ہوتی ہیں. قد یثیرها من اسال ادم مع الله عز وجل، ان لوگوں کی شبہات کا ازالہ کیا جاتا ہے جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی ہے، بے ادبی کی ہے. فاعترض على خالقه، اپنے خالق جل شانہ پر اعتراض کیا. وادعى انه اعلم من الله بمصالح خلقه، اس نے یہ دعویٰ کیا اپنے اس قول سے کہ مرد اور عورت دونوں کو برابر ہونا چاہیے، کہ وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ علم رکھنے والا ہے مخلوق کی مصلحت میں. وانه احكم منه في توزيع المواريث، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ حکمت رکھنے والا ہے وراثت کی تقسیم میں. تو پہلا جواب تو یہ ہے، کیا جواب ہے؟ کہ مومن کے ایمان کا یہ تقاضا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے، آپ سلم حکم کے سامنے سر کو جھکا لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے، اور اگر حکمت آپ کو سمجھ آ جاتی ہے تو خیر ہے، نور علی نور، نہیں سمجھ میں آتی تو آپ کا سر نہیں اٹھنا چاہیے. آپ نے یہ کہ سمعنا واطعنا، اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے سر جھکا کے انہیں قبول کرنا ہے، کیونکہ حکم کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا رب ہے، جو ارحم الراحمین ہے. اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں حکمت ہے اور رحمت ہے. جس کو سمجھ آئی تو الحمدللہ خیر ہے، جس کو ہم سمجھ نہیں آ رہی تو اسے اعتراض کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ اعتراض کرنے کا معنی یہ ہے جو اعتراض کر رہا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ دونوں میاں مرد اور عورت کہ حق برابر ہونا چاہیے وراثت میں، وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ حکمت والا ہے اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ ہی جاننے والا ہے. دوسرا جواب مجمل، ان الاسلام قد اعطى المراه حقها، اسلام نے عورت کو اس کا حق دیا جو عورت کے لائق تھا. وجعل نصيبا في الميراث، اور ورثے میں اس کا حصہ بھی مقرر کر دیا. في حين حرمت الانظمه الاخرى، جبکہ دوسرے سسٹم جو ہیں اس عورت کو اس نظام سے محروم کیے ہوئے تھے. فقد كان نظام الجاہلیہ، اس زمانے کو دیکھ لیں جب یہ سسٹم وراثت کا نظام نازل ہوا قرآن مجید میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمایا ہے، اس زمانے میں دیکھیں دور جاہلیت میں. فقد كان نظام الجاہلیت يمنع المرأة من الميراث البتة، عورت تو مکمل طریقے سے ورثے سے محروم تھی، وراثت سے محروم تھی. وكان منطق الجاہلیہ، جاہلیت کی یہ منطق تھا اس زمانے میں، انه لا يرث الا من يحمل الذمار ويركب الخيل، وارث تو وہ ہوتا ہے جو کسی چیز کی حمایت کرنے والا ہوتا ہے، جس کے زور ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے، جو دوسروں کی حفاظت کرتا ہے، جو گھوڑ سواری کرتا ہے. ویکسب المال، جو مال کماتا ہے. وینکل عدو، اور دشمنوں کا سامنا کرتا ہے. فابطل اللہ سبحانہ وتعالی هذا النظام، اللہ تعالی نے سبحانہ وتعالی اس نظام کو اللہ تعالی نے ختم کیا اور باطل قرار دیا. من جذورہ، اور اسے جڑوں سے اکھاڑ کے پھینک دیا. وأتى عليه من قواعده، اور اس کی بنیادیں ہی توڑ دی. فقال، اللہ تعالی نے فرمایا ہے، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون، مردوں کا خاص مقرر حصہ ہے، نصیب ہے، جو کچھ والدین نے چھوڑا ہے. والاقربون، رشتہ داروں نے چھوڑا ہے، یعنی والدین دنیا سے چلے جائیں، مر جائیں، یا کوئی رشتہ دار مر جائیں، تو والدین کی جو اولاد ہیں اور جو رشتہ دار ہیں، مردوں کا ان میں سے حق ہے، حصہ ہے وراثت میں. وللنساء نصيب، اور عورتوں کا بھی حق ہے. مما ترك الوالدان والاقربون، جو کچھ چھوڑا ہے یعنی مرنے کے بعد والدان، دونوں والدین نے، ماں باپ نے، والاقربون، اور رشتہ داروں نے. یہاں پہ دیکھیں، للرجال نصيب وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون، اس جملے کو دوبارہ سے دہرایا ہے. کیوں دہرایا عورتوں کے ساتھ دوبارہ؟ پتہ چلے کہ عورت کا جو حق ہے اس پر احسان نہیں ہے، یہ اس کا حق ہے جیسا کہ مرد کا حق ہے، اور یہ تصور اس وقت موجود ہی نہیں تھا. مما قل منه او كثر، چاہے تھوڑے سے تھوڑا ورثہ ہو یا زیادہ سے زیادہ ہو، کم ہو زیادہ ہو، تقسیم میں اور حصے میں عورت بھی مرد کی حصے دار ہے. اگر کسی نے 10 ریال چھوڑے ہیں تب بھی عورت کا اس میں حصہ ہے، یہ بھی وراثت میں تقسیم ہوگا. اور یہ نہیں ہوگا کہ چلے تھوڑا سا پیسہ ہے مرضی سے کر لیتے، نہیں، اس میں بھی وہی حق ہے جیسے اللہ تعالی نے فرمایا ہے. سبحان اللہ، قل منه او كثر، نصیبا مفروضا، یہ نصیب، یہ حق فرض کر دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ فرض ہے، یہ کوئی احسان نہیں ہم عورت پہ جتلا رہے. بل كان اهل الجاهلیہ، مصنف فرماتے ہیں بلکہ جاہلیت میں، تو جو جاہلیت کے لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے، یجعل المرأة نفسها متاعا یورث، بلکہ یا یورث، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں، نظریہ تھا جاہلیت میں جو مشرکین تھے، وہ عورت کو خود وراثت کے مال میں شامل کر دیتے، اور جو وارث تھے عورت کو بھی وراثت میں لے لیتے. سبحان اللہ، اسی زمانے میں دیکھیں قرآن کا نور نازل ہوتا ہے اور عورت کو کیا مقام دیتا ہے. فكان للأكبر من الأولاد من أولاد الميت وإخوانه الحق في أن تزوجها، اب عورت جو ہے اس کا خاوند مر گیا ہے، اب وراثت میں اس کا مال جو ہے وہ چلا جائے گا اس کی اولاد میں، جو سب سے بڑا بیٹا ہے وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کے حصے میں آ جائے گی مال کے ساتھ. اگر اسے پسند نہیں تو اسے بعد والا بھائی لے لے گا، ترتیب سے کوئی بھی لے سکتا ہے. سبحان اللہ، یا کسی کو ضرورت نہیں ہے کہ اسے وہ شادی کرنا چاہتا ہے تو پھر اسے بہت زیادہ مہر لے کے آگے اسے بیچ دیا جاتا ہے ایک پراپرٹی سمجھ کے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے باطل قرار دیا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو، تمہارے لیے جائز نہیں، حلال نہیں تمہارے لیے کہ تم عورتوں کو زبردستی وراثت میں لے لو. ثالثا، تيسرى جواب جو مجمل هي أن الإسلام لم يفضل الذكر على الأنثى مطلقا. دين الإسلام نے مرد کو عورت پر فوقیت مطلقا نہیں دی وراثت میں کہ ہمیشہ مرد جو ہے عورت سے زیادہ حصہ لیتے، غلط ہے یہ بات. بل هناك حالات، بعض ایسی صورتیں ہیں، يزيد نصيب المرأة فيها، جس میں عورت کا حصہ مرد سے زیادہ ہوتا ہے. یہاں پر دنیا بولتے نا مخالفین، دیکھیں بوس دیکھیں دین اسلام کے خلاف، یہ تو نظر آ گیا. بولے ذکر مثل حظ الانثیین، کہ مرد کا حصہ جو ہے وہ عورت سے دگنا ہے. لیکن یہ نظر کیوں نہیں آیا کہ بعض ایسی صورتیں ہیں جس میں عورت کا حصہ مرد سے زیادہ ہوتا ہے. سبحان اللہ، ناانصافی دیکھیے کہ نہیں. مصنف فرماتے ہیں بل هناك حالات يزيد نصيب المرأة فيها عن نصيب الرجل، مرد سے زیادہ ہے. ويمكن تقسيم مسائل فيما تعلق بتفضيل احد الجنسين على الاخر الى اربعه اقسام، اور چار صورتیں ہیں جن میں تفضیل ہوتی ہے مرد کی عورت پہ یا عورت کی مرد پہ. چار صورتیں، چار پاسبلٹیز ہیں. پہلی صورت، القسم الاول، ان يزيد نصيب الذكر على الانثى، کہ مرد کا عورت سے حصہ زیادہ ہے، اور یہ معروف و مشہور ہے، جیسے كما لو كانوا عصبة بالغير اولادا او اخوة فلذكر مثل حظ الانثيين. اور یہی مشہور ہے کہ جب، اب عصبہ کیا ہے بات میں تفصیل سے بات کروں گا، ابھی وقت نہیں، برابر کافی وقت لگ جائے گا. ایسی پہلی صورت یہ ہے کہ مرد کا حصہ عورتوں سے زیادہ ہے، دگنا حصہ ہے، ٹھیک ہے نا. یہ پہلی صورت، اس میں جو ہے عورت کے ساتھ اس کا معصب ہوتا ہے، یعنی اس کے لیول کا اس کا بھائی یا اس کا دوسرا جو وراثت میں جو اس کا رشتہ دار ہے اس کے لیول کا، اگر وہ موجود ہو تب ایسی صورت میں، یعنی بیٹا بھی ہے بیٹیاں بھی ہیں، کوئی شخص مر گیا اولاد چھوڑ گیا، بیٹا بھی ہے بیٹیاں بھی ہیں، صرف لڑکی ہے صرف لڑکیاں نہیں ہیں، بیٹا بھی ہے بیٹیاں بھی ہیں. اگر صرف بیٹے ہیں تو الگ حکم ہے، صرف بیٹے ہیں بیٹے نہیں الگ حکم ہے. اب یہاں پہ دونوں ہیں، تو یہ جو بیٹا ہے اب یہ معصب ہے، اور عصب کہتے ہیں عام طور پہ سر کی پٹی کو جو سر کو باندھ لیتی ہے، اور معصب وہ ہے جو اپنے ساتھ والی کو اپنے ساتھ باندھ لیتا ہے وراثت میں، اس کا حق اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے. تفصیل آگے آئے گی الغرض. تو یہاں پر اگر ایسی صورت ہے تو مردوں کا حصہ عورتوں سے ڈبل ہے، ٹھیک ہے، تفصیل آگے آئے گی. تو پہلی صورت ہے. دوسری صورت، ایتساوی میراثہما، دونوں کا جو، دونوں کی جو مال وراثت وہ برابر ہے. برابر بھی ہو سکتا ہے، جی ہاں، جیسا کہ ماں کی طرف جو بھائی ہیں، سوتیلے بھائی ماں کی طرف، ان کا بھی میراث، اور جیسا کہ ماں باپ کا والدین کا میراث جو ہے، ورثہ جو ہے، ان دونوں کے لیے چھٹا حصہ ہے، باپ کا بھی چھٹا ہے ماں کا بھی چھٹا ہے، چھٹے سے برابر ہے کہ نہیں؟ باپ مرد ہے ماں عورت ہے، دونوں کو برابر ملا کہ نہ ملا؟ السدس، چھٹا حصہ. ان كان للميت فرع وارث ذكر وهو ابن الابن وابن الابن، یہ کب ہوگا؟ جب مرنے والے کا بیٹا ہوگا، فرع وارث ہوگا. تفصیل میں پریشان نہ ہو، صرف آپ صورتیں یاد کریں، آگے پوری تفصیل آئے گی. اے بی سی ابھی شروع نہیں ہوئی، اس لیے میں نے کہا کہ بعض مصنفین اس مسئلے کو سب سے آخر میں بیان کرتے ہیں، ہم سب پڑھ چکے ہوتے تو مسئلہ نہ ہوتا. اب اس لیے دشواری ہو رہی ہے، چھٹا حصہ کب ملے گا؟ اب یہ نہ سوچیں، اب یہ صرف جان لیں چھٹا حصہ بھی مرد عورت دونوں کو برابر مل سکتا ہے، بس یہاں تک سمجھ لیں آپ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كما في قوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد، اور لأبويه دونوں والدین کے لیے چھٹا حصہ ہے، اس میں سے جو کچھ وہ چھوڑ چکا ہے ترکہ مرنے کے بعد، اگر اس کا وارث بیٹا ہوتا. تیسری صورت، تیسری قسم، ان ترث المرأة اکثر من الرجل، کہ عورت کا حصہ ورثے میں مرد سے زیادہ ہے. پہلا کیا تھا؟ مرد کا زیادہ ہے، دوسرا برابر ہے، تیسرا عورت کا مرد سے زیادہ ہے. وهذه الحالات تزيد عن عشر حالات، دس سے زیادہ صورت، ایک صورت نہیں ہے عورتوں کا حصہ ورثے میں مرد سے زیادہ ہے، دس صورتیں ہیں، دس سے زیادہ صورتیں ہیں. كما في قوله تعالى، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اور اگر عورتیں ہوتی دو سے زیادہ، فَلَهُنَّ ثُلُثَ مَا تَرَكَ، تو ان کے لیے دو تہائی حصہ ہے پوری وراثت میں سے، پوری وراثت میں سے دو تہائی ان عورتوں کے لیے ہے. مرد کہاں ہے؟ وہ ایک تہائی میں حصہ بانٹیں گے سارے مرد مل کے. اگر سو بھی ہے وہ بھی ایک تہائی لیں گے. لیکن یہاں پہ عورتوں کے ساتھ دیکھیں آپ کتنا ہے. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ, اگر عورتیں ہوں دو سے زیادہ, فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ, ان کے لیے دو تہائی حصہ ہے. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً, اور اگر ایک ہوتی بیٹی, فَلَهَا النِّصْفُ, تو آدھی ترکہ اسی کا ہے, آدھا, اور باقی آدھا باقی لیں گے. وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ, اچھا ماں باپ ہیں, اب بیٹی کو دو تہائی, وارث کی بیٹی کو دو تہائی, دو سے زیادہ ہیں, دو یا دو سے زیادہ ہیں, اگر اکیلی ہے تو آدھا حصہ, اس کا سگا باپ اور ماں ہے ان کو کتنا ملے گا؟ چھٹا حصہ ملے گا. باپ کو چھٹا مل رہا ہے, بیٹی جو لڑکی ہے عورت ہے اسے آدھا یا دو تہائی حصے مل رہے ہیں, زیادہ ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ. یہ سب آیات سورۃ النساء کی ہیں, وہ جب درس کا آغاز کریں گے تو انہیں آیات سے آغاز کریں گے, اور ان آیات کو ہم یاد کریں گے انشاءاللہ, کیونکہ سارے کے احکام انہیں کے ارد گرد گھومتے ہیں. فالاب ذکر, باپ مرد ہے, یاخذ السدس, چھٹا حصہ لیتا ہے, وہو اقل من نصیب الانثی بلا شک, اور عورت کے حصے میں سے بہت کم ہے بلا شک. چوتھی صورت, چوتھی قسم, ان ترث المرأة ولا يرث بعض الوارثين من الرجال, صرف عورت ہی وارث بنتی ہے اور مردوں میں سے کوئی وارث نہیں بنتا. بعض مردوں میں سے محروم ہو جاتے ہیں بعض مرد, لیکن عورتیں لے لیتی ہیں. اس کی صورت, لو مات شخص عن ابن وبنت اخوين شقيقين, ایک شخص مر گیا, اس کا بیٹا ہے بیٹی ہے اور دو سگے بھائی ہیں, وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ ابھی کچھ نہیں جانتے ہم, ابھی انشاءاللہ آگے سوال کروں گا تو سب بول پڑیں گے انشاءاللہ. مصنف, فالابن والبنت لهما التركه كلها, بیٹا بیٹے کے سارے کا سارا مال ہے, پورا طریقہ ان میں تقسیم ہوگا. کیسے؟ لذکر مثل حظ الانثيين, دو حصے لڑکوں کے لیے مرد کے لیے, ایک حصہ عورت کے لیے. اچھا, والاخوان الشقيقان, سگے بھائی, ليس لهما شيء, وہ کچھ بھی نہیں لے سکتے, سگے بھائیوں کو کوئی حصہ نہیں ہے. کیوں؟ لحجبهما بالفرع الوارث الذكر, کیونکہ بیٹا جو ہے وارث جو ہوتا ہے بیٹا, وہ اوڑ بن جاتا ہے وراثت میں اپنے چاچوں کی, جو سگے چاچے ہیں. اسے بات کس سے سنتے ہیں آپ کہ چاچا اور بھتیجے میں جنگ ہوتی ہے, سر جنگ ہوتی ہے, اور بعض کس سے ایسے ہم سنتے ہیں نعوذ باللہ کہ قتل کر دیتے ہیں, اس لیے قتل کر دیتے ہیں بھتیجے کو تاکہ وہ جب تک زندہ تو وہ محروم ہے وراثت سے. لیکن یہ بھی آگے آئے گا کہ جس نے کسی کو قتل کیا وراثت کو, اس سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائے گا. نظام اسلام مکمل نظام ہے ہر چیز کی, یعنی کوئی بھی جو چور دروازے سب بند کر دیے. تو یہاں پر دیکھیں آپ, سگے بھائی محروم ہیں اور بیٹی لے گئی ہے جتنی بھی مال دولت ہے, لیکن اس میں یہ شرط ہے کہ بیٹا تو ہونا لازمی ہے. اگر بیٹا نہ ہو تو بیٹی ہوتی تب ان کو کچھ حصہ مل سکتا ہے, لیکن دو سے زیادہ تو دو تہائی اور ایک ہے تو آدھا, اور ان کو کچھ بھی لے گا بعد میں. لیکن اگر بیٹا موجود ہے لڑکا, تو پھر جو سگے بھائی ہیں وہ محروم ہو جاتے ہیں. وَبِهَذَا نَعْلَمْ, اور اس سے ہم یہ جان لیتے ہیں, ان تفضیل رجع المرأة فی المیراث لیس فی کل الاحوال, مردوں کی درجہ بندی و فوقیت جو ہے میراث میں عورتوں پر ہر صورت میں نہیں ہے, بعض صورتوں میں ہے. جسے آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ مخالفین نے کس طریقے سے دین اسلام پر صرف کیچڑ اچھالنے کی ناکام کوشش کی ہے. یہ کیچڑ ساروں کے منہ پہ جا کے لگا ہے. آپ اگر سورت پہ تھوکنا چاہتے ہیں تو اپنے منہ پہ تھوک کے واپس آئے گی. دین اسلام روشن دین ہے, اس کے قواعد اور اس کے جو اصول ہیں مضبوط ہیں. اگر آپ ٹکرے مارتے رہیں گے تو آپ تو فلاح ہو جائیں گے, اور واللہ یہ اصول کبھی ہلیں گے نہیں. مشرق اور مغرب سے کافروں نے انتھک کوشش کر رہے ہیں, شدید محنت ابھی بھی کر رہے ہیں, اور وراثت کے نظام کو ابھی بھی وہ یہ کیچڑ اچھال رہے ہیں. لیکن کیونکہ جاہل ہیں, اندھے ہیں, یہ مسئلے جا کے ان کو سمجھائیں واللہ سر جھک جائیں گے ان کے. لیکن بعض مسلمان اپنا سر جھکا دیتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شریعت میں بعض اوقات ایسی بھی صورتیں ہیں وراثت کی کہ عورت لے جاتی ہیں اور مرد دیکھتا رہتا ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.